अच्छा भाई आगे लिखिए भाई, अलग सतर में अल्लामा तफ्ताजानी ने उसूल फिका के अंदर अहनाफ की मशहूर किताब तौज़ीह ता दो नुक्तों वाली वो ज़ाद या हा तौज़ीह की शरह भी लिखी अल्लामा तफ्ताजानी की ये शरह तलवीह कहलाती है। अल्लामा तफ्ताजानी की ये शरह तलवीह ता लाम वो या हा तलवीह कहलाती है। तलवीह में अल्लामा तफ्ताजानी हर दो तीन सत्रों के बाद मातिन पर कोई न कोई एतराज करते हुए चले जाते हैं। कभी कहते हैं मातिन को अरबी नहीं आती, कभी कहते हैं मातिन को अरबी नहीं आती, और कभी कुछ। वालिद साहब रहमहुल्लाह फरमाते थे कि तकरीबन ये तमाम एतराजात कि तकरीबन ये तमाम या अक्सर एतराजात गलत हैं और खुद अल्लामा तफ्ताजानी को भी इलम है कि मैं ये एतराजात बेजा कर रहा हूं क्योंकि अल्लामा तफ्ताजानी बहुत बड़े आलिम थे मातिन से अगर कहीं गलती भी हुई हो तो शारह का काम यह होता है कि उस मकाम की कोई ऐसी तकरीर या तौजीह कर दे कि उस मकाम की कोई ऐसी तकरीर या ऐसी तौजीह توجیح بیتا و جیم یا اور گولہا، یا کوئی ایسی توجیح کر دے کہ ماتن کی بات درست لگنے لگے اور اس کی غلطی چھپ جائے مگر شرح تلویح میں علامہ تفتازانی علامہ تفتازانی ماتن کی ٹھیک باتوں پر بھی غلط ہونے کے اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ علامہ کازرونی کاف چھوٹا الف زا را و نون یا رازا علامہ کازرونی رحمہ اللہ کو کہنا پڑا یہ شرح دیکھ کر کہنا پڑا وَيَنْبَغِي يَا نُون بَا غَيْن يَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى یا ہے آخر میں، یا ہے کھڑی زبر آئے گی اوپر، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى جَارِحًا وَلَا شَارِحًا وَشَرْحُهُ جَرْحًا وَلَا شَرْحًا عبارت لکھ لی عربی، پھر ایک دفعہ سن لیں، دیکھ لیں، علامہ قادرونی کو یہ شرح دیکھ کر کہنا پڑا، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى جَارِحًا وَلَا شَارِحًا وَشَرْحُهُ جَرْحًا وَلَا شَرْحًا، یعنی مناسب یہ ہے کہ شارح کو جارح یعنی اعتراض کرنے والا کہا جائے، شارح نہ کہا جائے، اور اس شرح کو جرا کہنا چاہیے، شرع نہیں کہنا چاہیے۔ لکھ لیا بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ توضیح جو ہے اس کی شرح لکھی علامہ تختازانی نے اور اس کا نام تلویح ہے اور وہ درجہ سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے، آپ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اس میں علامہ تختازانی کیا کرتے ہیں، قدم قدم پر ماتن پر اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں، ہر دو چار سطروں کے بعد اعتراض کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں یہ غلط کر دیا، کبھی کہتے ہیں وہ غلط کر دیا. عربی نہیں آتی، مثلا دیکھو وہاں دوسرے صفحے پر کہتے ہیں کہ اس فعل کا صلہ یہ آتا ہے، یعنی اس بھئی افعال کے ساتھ جو حرف جر آتے ہیں نا، اس کو فعل کا صلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلہ. مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن بالعصا، یہ بالعصا کیا ہے؟ جار مجرور. اور یہ متعلق کس سے ہوگا؟ ضربت کے ساتھ. تو یہ با کو کہیں گے، جو با جو حرف جر جو فیل جس فیل کے ساتھ جڑ رہا ہے اس کو کہیں گے یہ اس فیل کا صلہ ہے. یہ با کیا ہے؟ صلہ ہے. کس کا؟ ضربت کا. تو اسی طرح ہر فیل کے ساتھ مخصوص صلے استعمال ہوتے ہیں. یاد رکھو جب یہ صلہ بدلتا ہے فیل کا معنی بدل جاتا ہے، فیل کا معنی بدل. جیسے دعوتو، دعوتو کے ساتھ جب لام آ جائے دعوتو لہو تو مانا ہوتا ہے دعا کرنا کسی کے لیے، دعوت لزیدن میں نے زید کے لیے دعا کی. لیکن یہ لام ذرا بدل دو، لام کی جگہ علا حرف جر لے آؤ، دعوت علا زیدن، اب مانا ہو جائے گا میں نے زید کے لیے بد دعا کی. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سلے کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ فیل کا معنی بدل جاتا ہے. اور تو یہ حروف جارہ جو فیل کے ساتھ استعمال ہوں ان کو سلہ کہتے ہیں. تو دوسرے ہی صفحے پر مثلا عبارت آتی ہے اور وہاں پر علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ یہ جو ماتین ہے، متن علامہ صدر الشریعہ کا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہ یہ دیکھو علامہ صدر الشریعہ کو عربی بھی نہیں آتی، اس فعل کا صلہ یہ آتا ہے، یہ جو علامہ صدر الشریعہ نے اوپر ذکر کیا ہے وہ صلہ نہیں آتا، یعنی وہ حرف جر اس کے ساتھ نہیں آتا بلکہ دوسرا آتا ہے. تو یہ انہوں نے دیکھو صلے کے اندر غلطی کر دی. بات سمجھ میں آئی؟ تو کہ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی، بھائی صلے کا بھی ان کو نہیں پتا کہ یہ والا صلہ لانا چاہیے تھا، یہ کچھ اور لے آئے ہیں. تو ان کی اس کتاب کو دیکھ کر علامہ قازرونی کو کیا کہنا پڑا کہ اس شرح کو شرح نہیں کہنا چاہیے بلکہ جرا کہنا چاہیے. تو اعتراضات کر رہے ہیں اس پر، جیسے وکیل عدالت میں ہوتے ہیں کوئی مجرم آتا ہے اس پہ جرا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، پوچھتے ہیں تاکہ پوری بات کا پتہ چل جائے. تو جیسے وہ مجرم پر تابڑ توڑ اعتراضات اور کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے باتیں نکلوا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی گویا کیا کر رہے ہیں، وہ علامہ تفتازانی ان پر اعتراضات کر کے ان کو خراب کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جرا کر رہے ہیں تو اس کو جرا کہنا چاہیے. شارح کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ماتن سے اگر کہیں کوئی غلطی ہو بھی جائے، شارح اس کی ایسی زبردست تقریر کرتا ہے کہ وہ غلطی لگتی ہی نہیں ہے. وہ یوں لگتا ہے جیسے ماتن جان بوجھ کر یہ لفظ لائے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو شارح کا کام ہوتا ہے کہ متن کی بہترین تقریر کرے، اور شارح سے اگر کہیں کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو بہترین تقریر کرتا ہوا اور توجیہ کرتا ہوا وہاں سے گزرے تاکہ کسی کو ماتین کی غلطی نظر نہ آئے. بھائی آگے الگ سطر لکھیے. والد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ احناف کی عام اصول کی کتابیں یوں لکھو، احناف کی عام اصول فقہ کی کتابیں کمزور ہیں. البتہ یہ توضیح اصول فقہ میں احناف کی بڑی مضبوط اور اعلی کتاب ہے، البتہ یہ توضیح اصول فقہ میں احناف کی بڑی مضبوط اور اعلی و زبردست کتاب ہے. مضبوط اعلی و زبردست کتاب ہے. لیکن علامہ تفتازانی نے اس کتاب کی شرح لکھ کر اسے ایسا خراب کیا ہے کہ اب اسے کوئی اصول فقہ کی کتاب سمجھتا ہی نہیں. مدارس میں یہ کتاب اعتراض و جواب کرنے اور سمجھنے کے لیے پڑھائی جاتی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خاص عام وغیرہ کی بحث جو کہ اصول فقہ کی پہلی بحث ہے وہاں تک پہنچتے سال ہی ختم ہو جاتا ہے. الگ سطر لکھئے. والد صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اس شرح سے میری اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ علامہ تفتازانی حنفی نہیں بلکہ شافعی المسلک ہیں اور انہوں نے یہ کتاب اللہ کے لیے نہیں لکھی بلکہ احناف کے اصول خراب کرنے کے لیے لکھی ہے اور اس میں پوری طرح کامیاب رہے چنانچہ اب کوئی اس کتاب کو اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھتا اور پڑھاتا نیز علامہ تفتازانی ہدایہ کی شرح بھی لکھنا چاہتے تھے تاکہ فروع کو بھی خراب کر دیں فروع فا را و عین تاکہ فروع کو بھی خراب کر دیں مگر صرف خطبے ہی کی شرح کی تھی مگر ہدایہ کے صرف خطبے ہی کی شرح کی تھی کہ انتقال فرما گئے والد صاحب رحم اللہ فرمانے لگے کہ یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے کہ علامہ تفتازانی ان کی کتاب خراب نہ کر سکے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ کتاب تلویح جو لکھی علامہ تفتازانی نے کوئی اللہ کے لیے نہیں لکھی، احناف کے اصول خراب کرنے تھے، کیونکہ یہ تو حنفی تھے نہیں، یہ تو شافعی تھے، تو احناف کے اصول خراب کرنے فرماتے تھے ہماری احناف اصول کی کتابوں میں کمزوری ہے، مثلا اصول الشاشی وغیرہ، نور الانوار، لیکن جو توضیح ہے وہ بڑی مضبوط کتاب ہے اصول فقہ کے اندر، لیکن علامہ تفتازانی نے اس کی ایسی شرح لکھی ہے کہ اب کوئی اسے اصول کی کتاب سمجھ کر پڑھتا پڑھاتا ہی نہیں ہے. اصول کی بحثیں شروع ہونے لگتی ہیں تو جب تک سال گزر جاتا ہے، اس بس سارا سال وہ اعتراض و جواب، اعتراض و اعتراضات وغیرہ ذکر ہوتے ہیں. علامہ تفتازانی قدم قدم پر اعتراضات کرتے ہیں، بڑی گہری باتیں کرتے ہیں اور اعتراضات بھی کرتے رہتے ہیں. ہم والد صاحب رحم اللہ سے یہ کتاب پڑھتے تھے بھائی، جس سال آپ کا ان کا انتقال ہوا اسی سال ہم ان سے یہ توضیح تلویح پڑھ رہے تھے بھائی، اور ہم چار پانچ ساتھی تھے، والد صاحب سے توضیح تلویح پڑھتے تھے. اور یاد رکھیے، توضیح تلویح درس نظامی کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے، بڑے بڑے مدرس اس کے پڑھانے سے کتراتے ہیں بھائی، اتنی مشکل اور پیچیدہ کتاب ہے. اور ہم چار پانچ ساتھیوں نے والد صاحب سے یہ کتاب پڑھی، تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ درس نظامی کی سب سے مزیدار کتاب کون سی ہے، تو ہم کہتے ہیں توضیح تلویح بھائی. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، شاید مذاق کر رہے ہیں بھائی، وہ تو سب سے مشکل کتاب ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، توضیح تلویح میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے، کسی کتاب میں نہیں. اس سے ایک اور بات کا اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوا اللہ نے ہماری کتابوں میں بہت لذت رکھی ہے، بشرطے کوئی پڑھانے والا ہو بھائی. ہم والد صاحب سے یہ کتاب پڑھتے تھے، سبق شروع ہوتا تھا، ہم اس میں ایسے مگن ہو جاتے تھے، ایسے ڈوب جاتے تھے جیسے بچے کو کوئی کہانی سنا رہا ہو اور وہ اس میں ڈوب جاتا ہے بھائی. ارد گرد کا خیال ہی نہیں رہتا انسان کو. تو اور پھر والد صاحب جب علامہ طبطازانی کے اعتراض ذکر کرتے تھے, شروع کرتے ہی علامہ طبطازانی اعتراض شروع کر دیتے ہیں, پہلی دوسری سطر سے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں, ساری کتاب میں اسی طرح اعتراضات چلتے ہیں. تو جب بھی والد صاحب علامہ طبطازانی کا کوئی اعتراض آتا تو ہم وہ اعتراض سنتے تو ہمیں بڑا مضبوط لگتا تھا کہ علامہ طبطازانی نے بڑا زبردست اعتراض کیا ہے مصنف پر. پھر والد صاحب اس کے جوابات دینا شروع کرتے اور فرماتے جواب اول, پھر جواب ثانی, جواب ثالث, جواب رابع, جواب خامس, کئی کئی جوابات دیتے تھے. اور یہ حقیقت ہے جب ہم ان جوابات کو سنتے تھے تو ہمیں علامہ طبطازانی پر ہنسی آتی کہ یہ کیسا بے جا اعتراض کیا, یہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا. ایسے قوی جوابات آتے تھے والد صاحب کی طرف سے. اور والد صاحب فرماتے کہ یہ علامہ طبطازانی اعتراض کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور بے جا اعتراض کر رہے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے کہ میں بے جا اعتراض کر رہا ہوں کیونکہ بہت بڑے عالم ہیں بھائی, ان کو بھی پتا ہے. لیکن مقصد صرف کیا تھا, کتاب کو خراب کرنا مقصد تھا, اس لیے جان بوجھ کر بس اعتراض کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اعتراض کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور پھر والد صاحب جو اس تلویح کے جو محشی حضرات ہیں, جو علماء جنہوں نے حاشیے لکھے ہیں اس پہ, اور اکثر نے وہ تائید کرتے ہیں, علامہ طبطازانی جب بھی اعتراض کرتے ہیں وہ اسی کی تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا زبردست اعتراض کیا, اور والد صاحب ان پر بھی بڑے غصے کا اظہار فرماتے کہ محاشی کو دیکھو یہ بھی ان کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں جی بڑا اچھا اعتراض کیا, بڑا مضبوط اعتراض کیا. لیکن والد صاحب کئی کئی ان کے جوابات دیتے تھے. تو وہ کتاب ہم نے والد صاحب سے پڑھی, اور ہم ساتھیوں میں سے کسی سے بھی کوئی پوچھتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سب سے درس نظامی کی سب سے پرلطف کتاب جو ہے وہ توضیح تلویح ہے بھائی, توضیح تلویح. اور پھر یہ ہدایہ کی بھی شرح لکھنا چاہتے تھے. اصول فقہ, اصول تو ہمارے خراب کر دیے, اصول فقہ تو خراب کر دیا, فروع یعنی فقہ بھی خراب کرنا چاہتے تھے. چنانچہ ہدایہ کی بھی شرح شروع کر دی, لیکن ابھی خطبے کی شرح ہی کی تھی کہ انتقال فرما گئے. والد صاحب رحم اللہ فرماتے بھائی, فرماتے کہ اچھا ہوا مکمل نہ کر سکے, یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے کہ یہ ان کی کتاب کو خراب نہیں کر سکے. اور فرماتے ہمیں علامہ طبطازانی کی کسی شرح کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارے بہت بڑے بڑے علماء اور علم کے پہاڑ جنہوں نے ہدایہ کی شروحات لکھی ہیں, ہمیں علامہ طبطازانی کی شرح کی ضرورت نہیں ہے بھائی, کیونکہ ان کا مقصد خراب کرنا تھا کتاب کو. آگے لکھیے بھائی, الگ سطر لکھیے بھائی, علامہ طبطازانی کے معاصر, علامہ طبطازانی کے معاصر میم عین الف صاد اور را, معاصر, معاصر کسے کہتے ہیں جو اسی زمانے میں ہو, عصر زمانے کو کہتے ہیں نا معاصر, جو اسی زمانے, علامہ طبطازانی کے معاصر میر سید السند میر سید السند الشریف الجرجانی تھے جو کہ حنفی ہیں ان کے آپس میں مناظرے ہوتے. چلیے بس کریں بھائی, باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں کر لیں گے. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.